نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب یہاں سے مصر میں قحط سالی کی ابتدا ہوتی ہے. سارا مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے قحط سالی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. چونکہ یوسف علیہ السلام اب کئی سالوں سے غلے کے انتظام پر مامور ہیں اور غلہ محفوظ کر کے رکھتے رہے ہیں، لہذا ان کی اس حسن تدبیر کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مصر بھوکوں مرنے سے بچ گیا، بلکہ ان کے محفوظ شدہ غلے سے آس پاس کے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا. یوسف علیہ السلام نے محفوظ غلہ سستی قیمت پر بیچنا شروع کیا، جس کی وجہ سے مصر کے باہر کے علاقوں اور قبائل سے بھی لوگ اور قافلے پے در پے آنے لگے. ان قافلوں میں ایک قافلہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی آیا، اور 10 کے 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے. اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجاء اخوة یوسف، اور آ گئے یوسف کے بھائی. کہاں آ گئے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. فدخلوا علیہ، اس پر داخل ہوئے. داخل ہوئے کس لیے؟ غلہ لینے کے لیے. فعرفہم، تو اس نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے. وہم، اور وہ بھائی، لہو منکرون، اس کو نہ پہچان رہے تھے، اس سے انجان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے طور پر انہیں کنویں میں دھکیل چکے تھے، کنویں میں پھینک چکے تھے، اور ان کے خیال میں ان کا بھائی ختم ہو چکا تھا، اس لیے ان کے دل میں تو خیال بھی نہ آیا. دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام چونکہ ایک بدویانہ ماحول سے نکل کر کئی سال سے اب ایک شہری ماحول میں رہ رہے تھے، تو اس شہری ماحول کا بھی ان پر اثر آ چکا تھا، اور خصوصی طور پر جب وہ مصر کے ایک بہت بڑے عہدیدار بن چکے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی شخصیت پر ایک خاص جمال اور جلال اور وہ تمام اثرات ایسے تھے کہ جن کے پردوں میں ان کی اصل شخصیت بھائیوں سے نہ پہچانی گئی. ولما جہزہم بجہازہم، تو جب اس نے تیار کروا دیا ان کے لیے ان کا سامان. جہاز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل میں عربی میں ہے میت اور دلہن اور مسافر. ان کے لیے جو سامان تیار کیا جاتا ہے، میت، دلہن، مسافر، جس کی ان لوگوں کو ضرورت ہوتی. میت کو جو کچھ ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ کیا بولتے ہیں؟ تجہیز و تکفین. تجہیز کہتے ہیں، تو وہ جو تجہیز ہے نا اس میں لفظ، وہ یہیں سے ہے، جہاز سے. پھر اسی طرح دلہن کے لیے آپ کیا تیار کرتے ہیں؟ جہیز. عربی میں مسافر کے لیے بھی جو سامان رکھا جاتا ہے پیک کر کے، وہ بھی جہیز ہی ہے. تو جہاز ہے ان سامان کی تیاری. تو یہ چونکہ مسافر تھے، غلہ لینے کے لیے آئے تھے، تو ان کا غلہ پیک کروا کے، سامان تیار کروا کے ان کو رخصت کرنے لگے، اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات بھی معلوم کیے، کیونکہ پہچان جو گئے تھے. تو انہیں پتا چلا کہ ان کا بھائی بنیامین ابھی تک زندہ ہے، تو کہنے لگے، قالا اتونی باخل لکم، لانا میرے پاس اپنے بھائی کو بھی، آئندہ جب آؤ تو بھائی کو لے کر آنا. من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، اسے کہتے ہیں عین لام الف تے، یہ اللاتی بھائی. یہ 10 حقیقی بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور وہ کون تھے؟ بنیامین، اللاتی بھائی، ستیلے بھائی. اب یہ انہوں نے ایسے ہی نہیں اٹھ کے کہہ دیا تھا، پہلے ان سے بات چیت کی اور اس میں پتا چلا کہ ایک اور بھائی بھی ہے، اگرچہ یہ جانتے تھے، لیکن اگر یہ ویسے ہی کہہ دیتے تو وہ تو اسی وقت سارا پول کھل جاتا. تو ان سے کہنے لگے کہ آئندہ اس کو بھی لے کر آنا. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انی اوفل کیلا، کہ میں بھر کے دیتا ہوں پیمانہ. وانا خیر المنزلین، اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں، یعنی ان کو مانوس کرنے کے لیے، ان کا دل جیتنے کے لیے. کیا صبر کا مقام ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا، ان بھائیوں کو وہ دل پہ پتھر رکھ کے، سب قصہ چھپا کے کہتے ہیں کہ دیکھو پھر بھی آنا، تمہیں پیمانہ بھر کے دے رہا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرتا ہوں، تو گھبرانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی غلہ ضرورت ہو تو چلے آنا. اور پھر یہ کہ بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو اس کے حصے کا غلہ نہیں ملے گا. اب چونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مہمان نواز ہوں، غلہ پورا دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اچھا اس کے حصے کا بھی دے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک وہ آئے گا نہیں تو اس کا حصہ نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونِي، اور اگر اس کو نہ لائے تو میرے پاس بھی نہ آنا، پھر مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں. قالو، بھائی کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم قائل کریں گے اس کے بارے میں اس کے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے، یعنی کر کے چھوڑیں گے، ہو جائے گا، لے آئیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، فتیان فتح کی جمع ہے، سخی اور معزز شخص، یعنی اپنے جو نوکر تھے، خادم تھے، دربار شاہی کے جو ملازم تھے، ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلوا، رکھاؤ، بدعتہم، ان کا سرمایہ، ان کے پیسے، فی رحالہم، ان کی خرجیوں میں، ان کے بیگز میں، جو غلے کے بیگ ہیں انہی میں ان کے پیسے رکھاؤ، چپکے سے رکھاؤ. اب آپ یہ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام ان کو چوری میں غلہ دے رہے تھے، کون سا وہ ان کا اپنا غلہ تھا جو ان کو کہہ رہے تھے کہ پیسے واپس کر دو؟ تو انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دیے ہوں گے. پچھلے سال مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب غلے پہ وہ مامور تھے، ان کا اپنا نہیں تھا، تو انہوں نے پیسے کیوں نہ لیے؟ ہم ہر ایک کی نیگیٹو سائڈ کیوں سوچتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انہوں نے بھائیوں کو دے کر بھائیوں کے حصے کا خود اپنی طرف سے ڈال دیا ہوگا، ان کو مانوس کرنے کے لیے، ان پر ایک احسان کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے. یہ بدعت لفظ جو ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مال کا وہ حصہ جو تجارت کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، یہاں مراد ہے وہ پیسے جو انہوں نے کیا کیے تھے، وہاں سے غلہ خریدنے کے لیے ساتھ لائے تھے. تو انہوں نے غلہ بھی دے دیا اور ساتھ پیسے بھی بیچ میں رکھ دیے. رحال، رحل کی جمع، جمع ارحل بھی آتی ہے، مراد ہے اس سے خرجی، جس میں مسافر اپنا سامان رکھے، وہ بیگ یا سیک جس میں غلہ بھرا انہوں نے. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر لوٹیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ سکیں، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، لوٹ کر آئیں. یعنی یہ کام یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو صلہ رحمی کے طور پر کہ بھائیوں کو اپنی طرف سے غلہ دوں، اور دوسرا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ آئیں ہی نہ، تاکہ وہ واپس آ سکیں. فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے، قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، منع، روک لیا گیا، منا، ہم سے، الکیل، غلہ، فارسل معنا اخانا، تو بھیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. روکا تو نہیں گیا تھا غلہ، پھر کون سا روک لیا گیا؟ بھائی کے حصے کا روک لیا گیا، کہ آئندہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسٹرا غلہ آئے بھائی کے حصے کا، تو بھائی کو ساتھ جانا ہوگا، اور آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ، کیا میں اس کے بارے میں تم پر بھروسہ کر لوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا، تم پہ تو بھروسہ نہیں کر سکتا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہی اصل نگران ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہترین رحم فرمانے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنے سامان کھولے، وَجَدُوا بِدَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے اپنا سرمایہ یا پونجی یا پیسے اس کے اندر پائے، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. قالو، کہنے لگے، يَا أَبَانَا، اے ابا جان، مَا نَبْغِي، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہاذہ بدعتنا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ پیسے ہیں، ردت الینا، ہماری طرف ہی لوٹا دیے گئے، ونمیر اہلنا، ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور فی کس ایک اونٹ اور لے آئیں گے، زیادہ لے آئیں گے، نزدادو زیادہ لے آئیں گے، کیلا پیمانہ، بعیر ایک اونٹ کا، ذالک کیل یسیر، اور یہ تو آسانی سے لا سکتے ہیں، یا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تو ہلکی بات ہے. نمیر جو ہے یہ میرا کہتے ہیں غلے کی رسد کو، میرا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں غلہ لے کر جانا، اور بعیر ہوتا ہے اونٹ، اور یہاں پر اسم جنس استعمال ہوا ہے، نر کے لیے، مادہ کے لیے، واحد جمع سب کے لیے ایک ہی طرح آتا ہے. تو ہم فی کس ایک اونٹ غلہ اور لے آئیں گے، اور اتنا تو ہم آسانی سے لا سکتے ہیں، جس نے ہمارے پیسے واپس کر دیے اور اتنا بھر کے ہمیں غلہ دیا، بھائی کو لے گئے تو ہمیں اور فائدہ ہوگا. اور یہ ساری باتیں وہ کیوں کر رہے تھے باپ سے؟ سنراود انہ اباہ، باپ کو قائل کر رہے تھے، دلیلیں دے رہے تھے. قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پر وعدہ دو، موثق، پکا وعدہ، لتأتننی بہ، کہ تم ضرور اسے واپس لاؤ گے، الا، مگر یہ کہ ان یحاط بکم، تمہیں گھیر لیا جائے، کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اور چیز ہے، لیکن تم قسم کھا کے جاؤ کہ بھائی کو جو لے جا رہے ہو تو اسے لے کے آؤ گے. فلما آتوہ، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک باپ کی طبیعت یہی ہوتی ہے کہ اولاد چاہے غلطی کر چکی ہو، ایک بیٹا ہاتھ سے جا چکا ہے، لیکن انسان کی یہ مجبوری اور ضرورت ہے کہ اسی راستے انہی لوگوں کے حوالے ایک اور بیٹا کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا کہ انسان اعتماد کرے. فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو اس نے کہا، دیکھو اللہ ہمارے اس قول پر نگران ہے. اب یہ جو بات ہم طے کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار یا اس کے اوپر اللہ نگران ہے. پھر کہتے ہیں، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، پیچھے آیا ہے یا بنیا، یہاں آیا یا بنیا، فرق کیا ہے؟ بنیا تصغیر تھی، اور بنیا بنین جمع ہے ابن کی، اور نون اضافت کا اڑ گیا اور یہ آگے آ گئی متکلم کی، تو یا بنیا، اے میرے بچو، اے سب بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم جا رہے ہو سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اس وقت وہ علاقہ جس میں یوسف علیہ السلام کا دار السلطنت تھا، وہ شہر چاروں طرف سے دیوار یا فصیل سے گھرا ہوا تھا، جیسے پرانے بہت سے شہروں میں دشمنوں، چوروں، ڈاکوں سے بچنے کے لیے حفاظت کے طور پر فصیل بنا دی جاتی تھی، اور اس کے دروازے ہوتے تھے، اور دن کو دروازے کھلے ہوتے، رات کو حفاظت کے لیے وہ دروازے بھی بند کر دیے جاتے تھے، تاکہ امن امان سے سو سکیں لوگ. تو چونکہ یہ 10 بھائی تھے، نوجوان، ایک جیسی شکل و صورت والے، اور پھر ایک مخصوص علاقے سے تعلق رکھنے والے، جو صحرائی علاقہ تھا، تو یوسف علیہ السلام کو دو احتمالات ہوئے، دو خیال آئے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا حال حلیہ اس قسم کا ہے، ظاہر ہے کہ ایک شہر میں رہنے والے نرم و نازک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صحرائی علاقوں میں پلنے والے اور قسم کی شخصیتیں ہوتی. مثلاً آپ سوچیں، ہمارے کسی پٹھان قبائلی علاقے سے 10 لوگ اٹھ کے اکٹھے کسی شہر میں داخل ہوں، تو لوگوں کو خامخواہ شک پڑے گا کہ یہ ضرور کسی بری نیت سے ہی آئے ہیں، اجنبی ہونے کی وجہ سے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ کسی بھی باپ کے 11 بیٹے، اور وہ بھی نوجوان، ایک جیسے، ایک پوری پلٹون کی طور پر کسی جگہ پر اکٹھے جائیں، تو دیکھنے والوں کو دل لبھا سکتے ہیں، اور یہ چیز نظر لگنے کا سبب بن جاتی. یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ خوف آیا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے ایک احتیاطی تدبیر کی کہ تم الگ الگ دروازوں سے اندر چلے جانا، اور ساتھ ہی یہ کہا، وما اغنی انکم من اللہ من شیء، میں تم کو اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، یعنی میں تو صرف احتیاط کر سکتا ہوں، جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، بچا نہیں سکتا. یہ ایک بالکل بندہ مومن کی دل کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ اپنے طور پر ممکنہ حد تک جو وسائل اس کو میسر ہوں ان کو استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی بھی بھروسہ وسائل پہ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کہ تم تدبیر تو کرو لیکن وما اغنی انکم من اللہ من شیء، اللہ سے میں نہیں بچا سکتا تم کو، تمہارے کام نہیں آ سکتا. ان الحکم الا للہ، سارا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. علیہ توکلت، اسی پہ میرا بھروسہ ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ سب توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. اب یہاں پر نظر کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے ایک نبی بھی کوئی توہمات کا شکار تھے کہ وہ نظر کو مانتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں جب سے ہم جدید علوم پڑھنے لگے ہیں ایسی تمام چیزوں کا اکثر انکار کر بیٹھے کہ یہ تو بلا خرافات ہیں یا توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں نظر کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور یہ سپرسٹیشنز میں سے نہیں ہے. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے، نظر لگتی ہے، نظر کا تصور موجود ہے. اور اس سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا، جب کوئی چیز اچھی لگے تو کہو بارک اللہ، اللہ اس میں برکت ڈالے. اور پھر اس کے لیے علاج کیا بتایا کہ اگر لگ جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے معوضات استعمال کریں یا تعویذ استعمال کریں. تعویذ سے مراد وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے کہ یہ استعمال کریں، تعویذ سے مراد ہے اللہ کی پناہ طلب کریں، اور اس کے لیے دعائیں سکھائیں آپ نے. اور دعائیں کیا ہیں، اس میں اعوذک بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، یہ بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حضرت حسن اور حسین پر پڑھا کرتے تھے، بچے معصوم ہوتے ہیں نا، پیارے لگتے ہیں، ہر ایک کو لگتے ہیں، تو ان کو نظر لگنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حضرت حسن حسین پہ پڑھا کرتے تھے اور تسنیہ کا صیغہ استعمال کرتے تھے، اعوذکما، تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو بے عیب کلمات ہیں اللہ کے ان کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے یعنی اذیت دینے والے سے اور ہر نظر بد سے. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یؤذی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا. اس کا ترجمہ ہے، میں تم کو اللہ کے نام پر جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے، حاسد کی نظر کے شر سے، اس میں بھی نظر کی بات ہے. اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. اسی سے ملتے جلتے الفاظ ابن ماجہ میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں، ذرا سے مختلف الفاظ ہیں، میں دعائیں پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ ارقی کا ومن کل شیء یؤذی کا ومن حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفی کا. صحیح مسلم کی روایت ہے، بسم اللہ یبری کا ومن کل داء یشفی کا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین، ہر نظر لگانے والے کی نظر سے. تو یہ دعائیں جو ہیں، اس کے علاوہ جو ایک اور مسنون دعا ہے جو کسی بھی بیمار پہ پڑھی جا سکتی ہے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اسی طرح قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت بھی نظر کے علاج کے لیے پڑھی جاتی ہے. اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب بخش دے، رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے دعائے تعویذ کراؤ، اسے نظر بد لگی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی اس کے جو چہرے میں زردی ہے یا بیماری نظر آتی ہے، یہ کیا ہے، دراصل نظر کا نتیجہ ہے. اچھا، اب یہ کیسے ہو گیا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اس میں یہ ہے کہ جو انسان کی بیماری ہوتی ہے، یا تو جسمانی ہوتی ہے تو پتہ چلتی ہے، جو بخار ہے یا زکام ہے یا سر درد ہے یا کوئی ایسی چیز، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتی ہیں مگر آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیا ہے. بعض لوگ اسے ڈپریشن کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو کسی اور چیز سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ایک فیکٹر نظر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح مختلف چیزوں سے ریز اٹھتی ہیں، مائکرو ویو میں جو کچھ پکتا ہے وہ کس چیز سے پکتا ہے؟ ریز سے پکتا ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ریز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کڈنی سٹون وغیرہ بھی ریز کے ساتھ، لیزر ریز کے ساتھ توڑ دیا جاتا ہے۔ اب ریز بھی اس طرح الٹرا وائلٹ ریز جو آتی ہیں اوپر سے سورج وغیرہ کی، تو یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی ریز آتی ہے اور جسم پر یا دل دماغ پر داخل ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے خون کے اندر ایک چینج آنا شروع ہوتا ہے، کیمیکل پیدا ہوتا ہے، اور اس سے وہ سارے جسم میں اس کا اثر آ جاتا ہے۔ پیرا سائیکالوجی کے نام سے اب اس چیز پر باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو گھورنا شروع کر دیں یا دیکھنا شروع کر دیں، تو لا محالہ اس کے دل میں آپ محبت کی نظر سے دیکھیں یا نفرت کی نظر سے، دونوں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ بچہ ابھی بچپن میں نہ اس کی عقل ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ابھی ہلا سکتا، لیکن ماں کو کس طرح پہچانتا ہے؟ فوراً پہچاننے لگتا ہے اور ماں کی محبت کو محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں بولتی بھی ہے، لیکن وہ ماں کی نظروں سے جو محبت پاتا ہے وہ اس کے دل میں اترتی ہے۔ تو نظر جو ہے بڑی اسٹرانگ چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور برے اثرات بھی ہوتے ہیں، اسی لیے نظر کی حفاظت کے لیے بھی کہا، اور اگر نظر لگ جائے تو پھر تعویذ وغیرہ کی بھی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ مسنون دعائیں ہیں اور یہ قرآنی آیت ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہے، لیکن کوئی بھی نظر کی اور چیز جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ قرآن کی آیت اور مسنون دعا کے علاوہ اگر کسی اور کو کوئی ایسی چیز جس میں شرک نہ ہو، اس سے بھی علاج ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی ایک دلیل ہے صحیح مسلم کی۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جو جاہلیت کے دم درود تھے یا جھاڑ پھونک تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے تعویذ مجھے پیش کرو، دکھاؤ کہ کیا پڑھتے ہو، اور اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ کتنی وسعت ہے دین میں! بعض لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس نے کہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ایک نام مثلا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جاتا ہے یا کچھ، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے، ضروری نہیں کہ وہ ایک خاص کلمہ جو ہے وہ پڑھ کے دم کیا ہو، لیکن منع بھی تو نہیں کیا۔ یہ بات بھی ہے نا، منع نہیں کیا۔ اب منع نہیں کیا میں یہ دلیل آتی ہے کہ آپ نے ان کے تعویذات دیکھ لیے۔ تعویذ کا مطلب کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، اس سے مطلب ہے پناہ طلب کرنے کی چیز۔ اگر کسی بھی کلام میں شرک نہ ہو تو ہم اگر اسے استعمال کر لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ کوئی قرآن پاک کی آیت ہو سکتی ہے، اللہ کے نام ہو سکتے ہیں، حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، خواہ وہ نظر کے لیے نہ بھی آئی ہوں۔ اور مثلاً اس میں ایک دعا جو ہے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، یہ نظر کے لیے نہیں لکھی ہوئی، کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا نظر کے موقع پہ پڑھو، لیکن چونکہ یہ دعائے شفا ہے اس لیے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا سکھائی ہوئی ہے اور کوئی شرکیہ کلمات اس کے اندر نہیں ہے۔ علاج، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی چیز اچھی لگے تو کہنا چاہیے بارک اللہ فیکا، تو اس دعا میں بھی آپ دیکھیں بارک اللہ لکا، یعنی دلہن کو دیکھ کے کیا پڑھے یا جوڑے کو دیکھ کے کیا پڑھے، کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت وقت ہوتا ہے تو نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا، یعنی پہلے جیسے آپ کا ایک بہن ہے، آپ کی بھائی ہے، کوئی ہے، تو بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں خیر میں جمع کرے اور تم پہ برکتیں نازل کرے۔ تو جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو برکت کی دعا دیں۔ دوسری بات یہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ جب کوئی خوبصورت چیز آپ کو نظر آئے تو جب ماشاء اللہ آپ پڑھ لیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ سورۃ الکہف جو ہے، اس میں وہ جو باغ والے کا قصہ ہے، وہ نظر ہی کا قصہ ہے۔ اس میں آتا ہے نا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم خود کہتے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. عموماً ہم ان کلموں کو پڑھنا ریجیڈیٹی سمجھتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے. نہیں، یہ دراصل اللہ رسول کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں ہم جب چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا کی زندگی بھی جہنم بنا لیتے. بہت سارے ہم میں سے لوگ روحانی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، مصیبت میں رہتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ ریزن کیا ہے، اور اس کا علاج دوسری طرح ہوتا ہے تو بیماری اور بڑھتی. تو یہ قرآن جیسے شفا ہے، دین جیسے سلامتی کا نام ہے، امن و امان کا نام ہے، تو اس امن اور سلامتی کو استعمال کریں. پھر اسی طرح صحیح ترمذی کے الفاظ میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا بھی دم کا علاج ہے، یہ معوذات میں سے ہیں. اور آخری چیز یہ کہ علاج کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تجویز کیا کہ جس شخص کی نظر لگی ہو، مثلاً پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی، بچہ ٹھیک ٹھاک کھیل رہا تھا، ایک شخص آیا اور آتے ہی بچہ رونا دھونا شروع ہو گیا یا گر گیا یا کچھ ہوا، تو اب آپ کو محسوس ہوا کہ اس کی نظر لگی ہے، تو آپ اس کو وضو کروا کر، تو اس کے وضو کا جو پانی ہے وہ بچے کے سر پر اور اس کے جسم پر چھینٹے مارے. یہ حدیث میں بتایا گیا، میں اپنے پاس سے نہیں کوئی آپ کو نسخہ بتا رہی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے کہ اس سے بھی نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. اب اس سے زیادہ میں نہیں جانتی کہ ایک کے وضو کے پانی میں کیا شامل ہو جاتا ہے جس سے دوسرے کی نظر دھل جاتی ہے، وہ شر دور ہو جاتا ہے. سب سے بہترین چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، ان سے بڑھ کر حکیم کون ہوگا؟ اللہ رسول کے کلام سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی چیز استعمال کریں تو انشاءاللہ اس شر سے بچے رہیں گے، لیکن یہ کالا ٹیکا لگا دینا یا کالی ہنڈیا لٹکا دینا، یہ پھر میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم اصل سے دور چلے جائیں گے، پھر کسی حد پہ رکیں گے نہیں. اور پھر ساری احتیاطی تدبیر کے باوجود علیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، تو ان کو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کوئی چیز بچا نہ سکی، یہ تدبیر کام نہ آئی. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک نبی کی تدبیر کام نہیں آ رہی تو ہمیں اپنے بارے میں کیا خیال ہے. تدبیر کرنا انسان کا کام ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی تدبیر آپ کو فائدہ بھی دے. بعض اوقات آپ کی تدبیر آپ کے لیے الٹی بھی پڑ جاتی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان تدبیریں کرتا ہے لیکن کوئی بھی تدبیر انسان کی فائدہ نہیں دیتی، کام نہیں آتی. یہی کچھ یہاں پر ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی اور شخص کی کوئی تدبیر الٹ جائے، کام نہ آئے، تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا نہیں سنی یا میری تدبیر میں کوئی کمی تھی. نہیں، تدبیر بھی، دوا بھی، دعا بھی، ہر چیز اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم سے کام کرتی. ضروری نہیں کہ آپ نظر کی دعا پڑھ لیں یا آپ ماشاءاللہ پڑھ لیں تو ضرور ہی بچ جائیں، ہو سکتا ہے اس کے باوجود آپ پہ تکلیف آ جائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ فائدہ نہیں ہوا. نہیں، وہ اپنی سی کوشش آپ کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد آگے اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، علم والے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی جاہل انسان تھے تو اس وجہ سے ان کی تدبیر کام نہ آئی. نہیں، وہ علم والے تھے، اور ان کا علم کیا تھا، کس پر مبنی تھا؟ لما علمناہو، جو ہم نے ان کو سکھایا تھا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. یعنی کس بات کو نہیں جانتے؟ کہ تدبیر اور توکل کے درمیان کیا رشتہ ہے اور کس پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے.